الله المصطفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال في موضع اخر أتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حج کے عظیم عبادت کے موقع پر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. اللہ جانے والوں کے سفر کو آسان فرمائے اور جو اس مناسبت سے آئے ہیں جن کا ابھی تک کوئی سفر مقرر نہیں, اللہ ان کے لیے بھی بار بار جانا مقرر فرمائے. انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا, جبکہ انسانوں سے پہلے عبادت کے واسطے فرشتے موجود تھے اور فرشتوں کی عبادت کہ ایک لمحہ بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اگر کوئی فرشتہ اللہ کی عظمت کے سامنے سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے, کوئی رکو میں تو رکو میں ہی ہے. گویا عبادت فرشتوں کی طرف سے اس قدر زیادہ کہ اس عبادت کی زیادتی کا ہمارا اندازہ نہیں لگا سکتے. مگر پھر یہ کہنا کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا, تو عبادت تو پہلے سے ہو رہی ہے اور بے پناہ ہو رہی ہے, مگر پھر بھی اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا, اس کی وجہ کیا؟ پروردگار کو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت ہے, بے پناہ اپنے بندوں سے اپنی مخلوق سے محبت ہے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میری محبت بھی میری عبادت بھی محبت کے انداز میں ہو, میری عبادت محبت کے رنگ میں ہو, میری عبادت عشق و وفا کے انداز میں ہو. اور فرشتہ عبادت تو کرتا ہے مگر فرشتوں کی عبادت میں محبت کا رنگ, عشق و جنون کا انداز اس میں شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی اللہ کے بندے نے کہا, کسی اللہ کے بندے نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جنات اور فرشتے کافی تھے, جنات اور فرشتے کافی تھے. دس دن کے واسطے پیدا کیا انسان کو, دس دن کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ صاحب کے لیے کچھ کم نبے کر رو پایا. فرشتے اور جنات اللہ کی عبادت کے واسطے کم نہیں تھے, مگر پروردگار کو ایک ایسی عبادت چاہیے تھی, اللہ کے حضور عبادت کا ایسا نذرانہ پیش ہونا تھا جس عبادت کی ہر ادا میں محبت کا رنگ شامل ہو. نماز دیکھیں, اس میں بھی محبت کا انداز, روزے میں محبت کا انداز, کہ انسان اپنے محبوب اللہ کے حکم پر اس کے وصل اور اس کے قرب کو پانے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت میں زکات دے کر اپنے مال کو قربان کرتا ہے، تو نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، یہ تینوں چیزوں میں محبت کا رنگ شامل ہے، مگر حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی ہر ادا احرام سے لے کر احرام سے نکلنے تک اور حج کے سارے ارکان سارے اعمال اس کے ہر ہر ادا میں محبت کا رنگ شامل ہے۔ گویا انسان کی محبت جب چھلکتی ہے تو پروردگار اسے اپنے گھر کا مہمان خصوصی بنا کر اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو پروردگار نے اپنے بندے کو جب محبت کے انداز میں اپنے گھر میں بلایا تو اس نے خاص ایک لباس دیا، شاہی لباس دیا، کہ ہمارے گھر میں محبت کے رنگ میں اگر آنا ہے تو عام ڈریس میں عام لباس میں نہیں آنا، بلکہ ہم شاہی لباس طے کرتے ہیں، اسی شاہی لباس میں احرام کی حالت میں آنا ہے۔ یہ احرام کی حالت یہ اللہ کی طرف سے ایک شاہانہ اعزاز ہے کہ تم ممتاز ہو کر سب سے الگ تھلگ اسلامی اور اللہ کے دیے ہوئے شاہی لباس کو پہن کر آؤ۔ اب ذرا اس بات کو سوچیں کہ ایک بادشاہ اگر کوئی شاہی لباس کسی کو دیتا ہے اور شاہی لباس کی ذرہ برابر اگر توہین ہو جائے، بے قدری ہو جائے، ناقدری ہو جائے تو بادشاہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے شاہی لباس کی توہین، ہمارے شاہی کپڑے کی توہین، یہ در حقیقت ہماری توہین ہے، یہ ہماری احانت ہے۔ اس بنا پر یہ شاہی لباس پہننے کے بعد بھی انسان کو شاہی لباس کا ادب رکھنا اور اس کے تقاضے پر رہنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا ہے۔ شیخ سیدی رحمتہ اللہ علیہ جس وقت تک گورنر تھے تو بادشاہ نے اپنے سارے گورنروں کو بلایا اور یہ کہا کہ ہم شاہی دربار لگانے والے ہیں، اس شاہی لباس کو پہن کر تمام کے تمام وزیر ہمارے شاہی دربار میں حاضر ہوئے، تمام کے تمام وزراء اپنے اپنے علاقوں سے دارالسلطنت میں کیپٹل میں آ گئے اور شاہی جو کہ متعین ہوا تھا اس سے پہلے پہنچ گئے، جو جہاں ٹھہرا ہر ایک کو شاہی لباس دیا گیا۔ کل کی صبح تمام کے تمام شاہی دربار میں پہنچے، بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تمام کے تمام وزراء شاہی لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک وزیر جس کو نزلہ ہو گیا تھا، جس کو زکام ہو گیا تھا، جس کے ناک سے پانی بہ رہا تھا، اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا جس سے بہتے ہوئے پانی کو بوجھ سکے لا سکے، اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، بہت سوچا، اس کے بعد دیکھا کہ بادشاہ کی نظر کسی اور طرف ہوگی تو اس نے اسی شاہی لباس کی آستین سے اس نے اپنے ناک کو صاف کر لیا۔ بادشاہ کی نگاہ اس پہ پڑی، جیسے ہی بادشاہ کی نگاہ پڑی کہ اس نے شاہی لباس سے اپنے ناک کو صاف کیا، گویا اس نے ہمارے شاہی لباس کی توہین کر دی۔ بادشاہ جس نے مدتوں سے اس دن کی تیاری کی تھی، سارے وزیروں کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا تھا، آج کی تاریخ میں جشن منانا تھا، مگر بادشاہ کا رنگ بدل گیا، چہرہ اتر گیا، اس کے چہرے سرخ ہو گئے اور اس نے اعلان کر دیا کہ تم سب کے سب یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، اب ہماری مجلس ختم ہوتی ہے۔ سارے وزراء حیران کہ کیا ہو گیا، جس مجلس کو منعقد کرنے کے لیے بادشاہ نے دریا بہا دیے اور سب کو شاہی لباس دیا، ایسا اعزاز و اکرام کیا، اپنے دربار تک بلا لیا اور کوئی بات تک نہ کی، کوئی نام تک نہ لیا اور سب کے سب کو اٹھا کر روانہ کر دیا۔ شیخ شبلی رحمتہ اللہ علیہ بعد میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد یہ سوال کیا کہ حضرت کیا گناہ ہو گیا، بادشاہ سلامت کون سی طرح کی ہو گئی؟ تو بادشاہ نے کہا دیکھو، تمام تر تیاریوں کے باوجود، میرے مہمان ہونے کے باوجود، میرے بلاوے پر آنے کے باوجود، میرے شاہی لباس کیے جانے کے باوجود، ایک نے اپنے اسی کپڑے سے اپنے نام کو صاف کیا جس سے میرے شاہی لباس کی توہین ہو گئی۔ جب توہین ہوئی ہے میرا مزاج بگڑ گیا، آگے کا سارا پلان، آگے کے سارے منصوبے، آگے کے سارے ارادے میں نے ختم کر دیے اور سب کو میں نے یہاں سے روانہ کر دیا۔ دنیا کا ایک بادشاہ اپنے شاہی لباس کی ذرہ برابر پروردگار جو اپنے بندوں کو محبت کے ساتھ عشق و وفا کے ساتھ شاہی لباس احرام دے کر بلاتا ہے، اگر اس راہ محبت میں، اس راہ محبت میں احرام کی حالت میں اگر کوئی گناہ ہو جائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی معصیت ہو جائے، تو دنیا کا بادشاہ اگر ناراض ہوتا ہے تو پروردگار بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، جب ہم احرام کی چادر پہننے کا ارادہ کریں اور غسل وغیرہ کر کے ہم نیت اور تلبیہ پڑھ کر احرام کی حالت میں آئے، تو ذرا اپنے آپ کو پوچھنا ہے کہ تم کس حالت میں جا رہے ہو، اب تم کیا بن رہے ہو، احرام کی حالت میں محرم بن رہے ہو۔ لہذا اب ہمارا دل بھی صاف ہو جانا چاہیے، آنکھیں بھی پاک ہو جانی چاہیے، زبان بھی پاکیزہ ہو جانی چاہیے، خیالات بھی اچھے ہو جانے چاہیے، تاکہ اس لباس احرام کا احترام ہوتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبت کے راستے سے حاجیوں کو بلایا، شاہی لباس پہنا کر اللہ نے بلایا، اور جب یہی حاجی جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور حرم میں پہنچتا ہے، جب حرم میں پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا اعزاز کہ میرے بندے جب تم حدود حرم میں داخل ہوں گے، صرف خانہ کعبہ کے سامنے نہیں، صرف مطاف میں نہیں، صرف مسجد حرام میں نہیں، بلکہ پورے حدود حرم میں، پورے حدود حرم میں جیسے ہی تم شاہی لباس پہن کر احرام کی حالت میں پہن کر جب تم حدود حرم میں داخل ہوگے، تو یاد رکھو سب سے پہلا احساس، سب سے پہلا احرام اور سب سے پہلی عزت کی چیز تمہیں ملے گی کہ تم ایک بھی نیکی کرو گے تمہاری ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر کر دے۔ اللہ اکبر، اگر تم نے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا تو اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اپنے گھر پر رہتے ہوئے، دنیا کے کسی گوشے میں رہتے ہوئے اگر تم نے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا تو زیادہ سے زیادہ 10 دفعہ پڑھنے کے برابر ثواب مل سکتا ہے، 700 کے پڑھنے کے برابر ثواب مل سکتا ہے۔ مگر حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد اگر تم نے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ دیا تو 1,00,000 کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ اگر حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد تم نے ایک پیسہ خرچ کیا، ایک روپیہ تم نے خرچ کیا، ایک ریال تم نے خرچ کیا، تو 1,00,000 خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر تم نے ایک ختم قرآن کیا، اگر تم نے ایک دفعہ پورے قرآن کی تلاوت کر لی، ایک دفعہ تم نے قرآن کو ختم کیا ہے، 1,00,000 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ لوگ جو حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، جو وہاں سے مقیم نہیں ہیں، مقیم کے لیے فضیلت اعظم ہے، مگر جو وہاں کے مقیم نہیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ وہاں بلاتے ہیں، گویا بلا کر سب سے پہلے تمہارا قدم حدود حرم میں پڑا، تمہاری نیکیوں کا گریڈ ہم نے بڑھا دیا، تمہاری نیکیوں کا وزن ہم نے بڑھا دیا، لہذا جتنا چاہو اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لو، ایک کرو گے 1,00,000 کے برابر تجھے ثواب ملے گا۔ ہمارا اپنے وطن میں نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب، با جماعت نماز کا ثواب 27 گنا ملتا ہے، جبکہ وہاں ہم ایک نماز اگر اکیلے پڑھیں، ایک نماز اگر اکیلے پڑھیں تو 1,00,000 کے برابر ثواب ہے۔ اگر 1,00,000 کے برابر ثواب ہے، لیکن اگر حدود حرم میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کو اگر 1,00,000 سے اگر آپ بدل دیں گے، 27 درجے کو 1,00,000 سے اگر آپ نے درج دے دیا، اگر 27 سے آپ نے اس کو ملٹی پلائی کر دیا تو 1,35,00,000 نماز کا ثواب روزانہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ پانچ نمازیں، صرف پانچ نمازیں جماعت کے ساتھ اگر ہم نے حدود حرم میں ادا کی، حدود حرم میں جماعت کے ساتھ کی پانچ نمازیں، ایک دن کی نماز اگر ہم نے ادا کی تو پروردگار کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، 1,35,00,000 روپے ثواب ملتا ہے۔ اب ان ثواب کو جان لینے کے بعد کہ حدود حرم میں داخل ہوتے ہی ہر نیکی 1,00,000 کے برابر اور ہر پانچ نماز کا ثواب 1,35,00,000 ہے، اب اس کے بعد یہ ہمارا اپنا نصیب ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہم وہاں اپنے دن رات اور اپنے صبح و شام اور دوپہر اور رات کے وقتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے پناہ اپنے بندوں کا رحم و کرم کرتے ہوئے یہ فرض کر دیا کہ اگر استطاعت ہے تو تم وہاں پہنچو اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر دو۔ اسی بنیاد پر ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ کے ایک بندے حج کے واسطے کھینچے کھینچے پہنچے. آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پیدل ہزار دفعہ پیدل مکہ مکرمہ کا ہزار دفعہ آپ نے سفر کیا. 300 مرتبہ آدم علیہ السلام نے پیدل چل کر ہندوستان سے حج کیا ہے, اور 700 مرتبہ پیدل چل کر حضرت آدم علیہ السلام نے عمرہ کیا ہے. جتنے انبیاء جتنے ہیں تمام کے تمام انبیاء نے اس سرزمین پر جا کر اپنی پیشانی کو محبتوں کے ساتھ جھکایا ہے اور اپنے دامن کو اللہ کے سامنے پھیلایا ہے اور اپنے آہوزاری کے ہاتھ خدا کے سامنے پھیلا کر اپنی مغفرت اللہ کی رحمت کو مانگا ہے. تمام کے تمام انبیاء صرف اور صرف حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح, یہ دو اللہ کے برگزیدہ بڑے جلیل القدر بڑے عظیم المرتبہ دو صحابی حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام, صرف اور صرف یہ دو اللہ کے ایسے جلیل القدر نبی ہیں جو کسی وجہ سے حج تک نہیں پہنچ پائے, جو کسی وجہ سے حج تک نہیں پہنچ پائے. ورنہ تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام کے تمام نبیوں نے حج کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 50,000 بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں کا طواف کیا ہے, اور اسی کے ساتھ جب یہ حج میں اللہ کی طرف سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں, محبتوں کے پورے انسانوں کو دیے جاتے ہیں, اللہ کی رضا اپنا فرض نصیب کرتا ہے, تو انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا حال دیکھیں. صحابہ کرام بھی ہمیشہ حج پہ حج کیا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حج کے واسطے جایا کرتے ہیں. اسی طرح سے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن ابن علی نبی علیہ السلام کے نوازا ہے, 20 مرتبہ ایک نہیں 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے پیدل چل کر مکہ مکرمہ پہنچے اور پیدل چل کر انہوں نے 20 دفعہ حج کیا ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اگر سواری پر سوار ہو کر انسان اگر حج پہ جاتا ہے تو سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں اس کو ملتی ہیں, اور اگر انسان اپنے پاؤں سے چل کر حج کے لیے جاتا ہے, ضروری نہیں کہ اپنے وطن سے چل کر جائے, مکہ سے مینا, مینا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, انسان اگر پیدل چل کر جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پہ 700 کی ملتی ہے. مگر یہ 700 کی کس طرح, صحابی نے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ 700 کی عام جگہوں کے اعتبار سے نہیں, عام جگہوں کے اعتبار سے نہیں, بلکہ یہ 700 حرم کے اعتبار سے ہے. کہ جس طرح سے حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے, تمہاری یہ ہر قدم پہ 700 اس کو اگر ملٹی پلائی کرو گے 1,00,000 سے تو گویا ہر قدم پر 7 نیکیاں. پیدل حج کرنے پر اگر کوئی بندہ خدا جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے, طاقت دی ہے, اللہ نے صحت دی ہے, اگر وہ قدم سے چلتا ہے, مینا جاتا ہے قدم سے چلتا ہوا, یا پھر اگر وہ عرفات جاتا ہے قدم سے چلتا ہوا, یا عرفات سے واپس لوٹتا ہے مصطفیٰ چلتا ہوا, یا مصطفیٰ سے مینا آتا ہے چلتا ہوا, یا مینا سے پھر جواب زیارت کے لیے آتا ہے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس, تو اللہ اکبر ایک ایک قدم پر اللہ کی طرف سے 7 نیکیاں ملتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت دینا ہی دینا چاہتے ہیں, کرنے کی مغفرت کو بہانے بنا دیے, اللہ کو حج کے موقع پر اپنے بندوں کو بھرپور دینا تھا, بے پناہ دینا تھا, تو اللہ نے بہانے بنا دیے کہ میرے بندے چل کر آؤ, اگر چل کر آؤ تو نہ ملے گا, اور سواری پر اگر سوار ہو کر آؤ گے تب بھی تم محروم نہیں رہو گے. ہمارا یہ وہ محخانہ ہے جس محخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جن کو بھی طاقت و قدرت دی ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر پورا سفر مکہ سے مینا, مینا سے عرفات, مصطفیٰ, مینا اور خانہ کعبہ کی زیارت, اگر پورے اس سفر میں 5 کے سفر میں اگر ہم اور آپ پیدل نہیں چل سکتے تو کچھ حصہ ضرور چلنے, تاکہ چلنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے اور کچھ نہ کچھ نیکیاں اس راستے سے ہمارے اندر آ جائے. تو اللہ رب العزت نے ان جن بندوں پر فضل کیا, کرم کیا, جن کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کرنا چاہا, اپنا بنانا چاہا, اللہ نے اسے اپنا مہمان بنا کر حج کے واسطے اسے بلایا. یہ سبق عشق و محبت کا سبق ہے، یہ سبق اللہ کی عنایت اور اللہ کی نظر کرم کا سفر ہے۔ اس لیے دنیا میں جب انسان کو سفر کرتا ہے تو سفر سے پہلے کچھ تیاری کرتا ہے، بغیر تیاری کے انسان ایئرپورٹ سے آگے تک نہیں جا سکتا۔ پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے اور بھی کچھ اس کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، کچھ اور پیپرز ہونے چاہیے، یہ دنیا کی تیاری ہے۔ جس طرح دنیا کی تیاری، سفر کی تیاری دنیاوی اعتبار سے پہلے کرنا ضروری ہے تاکہ سفر آسان ہو جائے، اسی طرح یہ جو سفر محبت ہے، اس سفر محبت سے پہلے بھی دل کی تیاری، روح کی تیاری، باطن کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی باطن کی تیاری، اپنے قلب کی تیاری، اپنے روح کی تیاری، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ سنو، پوشا اختیار کرو، راہ سفر میں نکل رہے ہو، محبت کے راستے میں چل پڑے ہو، لہذا پوشا لے لو، سفر کا خرچہ لے لو، اور سفر کا خرچہ اصل میں کیا ہے؟ تقوا ہے، یعنی ظاہر کے گناہوں سے پاک ہو جاؤ، باطن کے گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ اب تیرا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے اور باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر ہمارا فضائل اعمال میں ہر سال سنتے ہیں کہ جانے سے پہلے انسان کے حقوق کیا ہیں، جانے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے، اپنی جو ذاتی گناہ ہے ان سے سچے دلوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، سچے دلوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ گناہ سے توبہ کر لیا اور کچھ گناہ کو ہم نے اپنے باقی رکھا، نہیں، تمام کے تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور باطن کے گناہ جیسے کسی سے کینا، کسی کے بارے میں حسد، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں انتقام اور بدلہ لینے کا جذبہ ہے، ہم کسی کو، ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل سکڑتا ہے، ہمارے اندر غیبت کا جذبہ ہے، ہمارے اندر عجب اور خود پسندی اور بڑائی ہے، ہمارے اندر ریا اور دکھانے کا جذبہ ہے۔ یہ جو باطن کی جو خرابیاں ہیں، ان باطن کی خرابیوں سے باطن کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، آپ نے سنا ہوگا جب باطن گندہ ہوگا تو باطن کے گناہ کی بنا پر ظاہر کے بڑے بڑے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس جملے کو ذرا آپ تمام کے تمام احباب ایک امانت بنا کر اپنے دل میں بیٹھا کر اس کو یاد رکھیں کہ باطن کے، دل کے، روح کے بعض ایسے گناہ ہیں، دل کے بعض ایسے گناہ ہیں جو گناہ انسان کے بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، قبولیت کے لیے آسمان تک جانے نہیں دیتے۔ کیا ہمارا آپ نہیں سنتے؟ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے تو شب قدر اور شب بارات جیسے موقع پر بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں اوپر کی طرف نہیں جاتی۔ اگر کسی نے زنا، اگر کسی نے غیبت کر لی تو غیبت کرنے والے، زنا کرنے والے کی طرح۔ اللہ اکبر! اب حج کے سفر سے پہلے ہم سے غیبتیں ہوئی ہیں، ان غیبتوں سے معافی چاہ لینا، اللہ سامنے معافی چاہ لینا، اگر دل میں کینہ ہے تو اپنے دل کو پاک اور صاف کر لینا، یہ نہایت ضروری ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، دلوں کو جب تک ہم پاک نہیں کریں گے اپنے کینہ سے، حسد سے، پرائی سے، عجب سے، خود پسندی سے، ریا سے، دکھانے کے جذبے سے، کسی کی غلطی پر انتقام اور بدلہ لینے کے خیال سے، ان گندے اخلاق اور گندے تصورات اور گندی صفتیں، اس سے اپنے دل کو اگر پاک نہیں کریں گے تو گویا ظاہر تو ہمارا پاک ہو سکتا ہے، ہمارے بدن پر سفید سفید نیا نیا احرام تو ہو سکتا ہے، مگر پروردگار کہے گا میرا بندہ اس ظاہر کو تو پاک و صاف اور اجلا کر کے لا رہا ہے، مگر تیرا باقی تیرا دل تو سیاہ بادل کی طرح ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ ہم سفر سے پہلے ذرا اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیں، تنہائی میں بیٹھ کر، کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں نسبت ہو گئی ہے، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، کیا کسی سے ہمارے دل میں کینہ تو نہیں، اس کینے سے اپنے آپ کو صاف کر لیں۔ انسان اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ کو بتائے، اپنے آپ سے باتیں کرے تنہائی میں، کسی اور سے مشورہ کر لے، میرا کینہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو دل کے باطن کے گناہ جو کینہ ہے اس کو ختم کرے۔ حسد، حسد کسے کہیں گے؟ کسی کو دیکھ لیا اس کی ترقی ہو رہی ہے، اب ہمارا دل چھوٹا ہو رہا ہے، ہمارا دل سکڑ رہا ہے، یہ جو باطن کی خرابیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ تو پہلی بات، سفر شروع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی ظاہری تیاری بھی کرنا ہے اور باطنی تیاری بھی کرنا ہے۔ دوسری بات، سفر بڑا طویل ہے اور بہت اہم ہے اور بہت سے ساتھی کے لیے نیا ہے اور ارکان ہی بڑے اہم ہیں. لہذا سفر شروع کرنے سے پہلے پہلے ہم روزانہ دو رکعت صلاۃ الحاجت صلاۃ الشکرانہ اس نیت سے ہم دو رکعت نماز پڑھنا شروع کریں. پروردگار آپ نے ہمیں بلایا ہے, سفر بڑا طویل ہے, ہمارا جسم بڑا کمزور ہے, اللہ ارکان بہت بڑے بڑے ہیں, ہماری ہمت بہت چھوٹی ہے. اللہ رب العزت آپ کے مقامات جو ہیں وہ بڑے بابرکت ہیں اور ہمارا دل بڑا سخت ہے. اے اللہ اس سفر میں جانے سے پہلے پہلے ہمارے یہ سفر ظاہری سفر کو بھی آسان کرنا, ان ارکان کو بھی آسان کرنا, ہمارے دلوں کو بھی منور کرنا تاکہ وہاں کی اترتی ہوئی رحمتیں اور وہاں کی اترتی ہوئی برکتیں اور وہاں کی تجلیات ہمارے دلوں میں سما سکیں. ورنہ یاد رکھیں اگر ہم اللہ کی توفیق مان کر نہ جائیں, اگر اللہ کی توفیق مان کر نہ جائیں, اللہ سے بار بار دعا کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کر نہ جائیں تو ہو سکتا ہے گئے اور بیمار پڑ گئے, ہو سکتا ہے وہ طواف کیا بدن تھکنے لگا, پاؤں میں درد شروع ہو گیا, ہمت پست ہو گئی, وہاں حسرتوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ لیے. اسی بنیاد پر اللہ کے بندے نے عجیب بات کہی ہے, اللہ کے بندے نے عجیب بات کہی ہے, یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا, یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا. یعنی وہاں بندہ خدا پہنچا, جیسے کیسے اس نے طواف کر لیا, عمرہ کر لیا, دو چار اس نے نفی طواف کیے, بدن تھک گیا اور کچھ کرنے کا جذبہ شوق نہیں ہے, کمرے میں پڑا ہوا ہے, دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو حسرت ہوتی ہے. یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا, کفن بردوش جا پہنچا, کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا. یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا, کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا. ہزاروں منزلیں آئی گئی میں رہ گیا سوتا, ہزاروں منزل سے مراد مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور اس کے علاوہ جتنے مقامات مقدس ہیں, ہر مقام مقدس کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے اور ہر مقام مقدس پر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں. تو بندہ کہتا ہے ہزاروں منزلیں آئی, ہزاروں منزلیں آئی گئی میں رہ گیا سوتا, دل بیدار لے کر ہی نہ پہنچا تھا, دل بیدار لے کر ہی نہ پہنچا تھا تو کیا ہوتا. میرا دل پہلے سے بیدار نہیں تھا, پہلے سے میرے دل میں صفائی نہیں تھی, پہلے سے میرے دل میں جذبات اور تمنائیں اور شوق اور فضیلت کی چیزیں نہیں تھی تو کیا ہوتا, ہر جگہ میں سوتا رہ گیا. یعنی غفلتوں کے ساتھ, بے دھیانی کے ساتھ ہم گزرتے چلے گئے. حضوری کی کیفیت, استحضار کی کیفیت, اللہ کی معیت کی کیفیت ہمیں حاصل نہیں. اس لیے پہلی بات جب ہم حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو پھر روزانہ دو رکعت شکرانے کی بھی نیت کر لیں اور اسی کے ساتھ اس میں حاجت کی بھی نیت کر لیں اور دل میں یہ بات کہ اللہ اس سفر کو آسان کروانا, ارکان کو آسان کرنا, بدن کے ٹوٹنے سے, بدن میں سستی کے آنے سے, غفلت میں پڑھنے سے اور بے توجہی اور دلوں کے شوق کے ختم ہونے سے ہماری حفاظت کروانا اور ہر موقع پر اللہ میری دستگیری فرمانا. جو بندہ خدا روزانہ دو رکعت نماز پڑھ کے جائے گا ان شاء اللہ پروردگار ایک ایک قدم پر اس کی دستگیری فرمائیں گے, اس کے سفر حج کو ہر اعتبار سے آسان فرمائیں گے.